اللہ جبینِ عشق رشکِ آسماں ہے، خوشی تیری امانِ دو جہاں ہے، خوشی تیری امانِ دو جہاں ہے، تیرے تابِ زمین و آسمان ہے، تیرے تابِ زمین و آسمان ہے، خوشی تیری امانِ دو جہاں ہے، تیرے تابِ زمین و محبت کی ایک ایسی داستان ہے، محبت کی ایک ایسی داستان ہے، تیرا جس پر زبانِ جس پر زبانِ عاشقاں ہے، محبت کی کیسی داستان ہے، تیرا جس پر زبانِ عاشقاں ہے، خوشی تیری امانِ دو تیرے تابِ زمین و آسمان ہے، سرِ عاشق ان کا آستاں ہے، سرِ عاشق ان کا غسل کر لو، پاک صاف ہو جاؤ، کتنے بھی گناہ ہو گھبراؤ مت، پاک صاف ہو جاؤ۔ گناہوں کا اگر بارے گنا ہے تو بہر مغفرت بھی بے کرم ہے. تیری ناراضگی میں موت پنہا, تیری ناراضگی میں موت پنہا, خوشی تیری حیات جاودان ہے, خوشی تیری حیات جاودان ہے. تیری ناراضگی میں موت پنہا, خوشی تیری حیات جاودان ہے. جہنم سے اشد خفگی ہے تیری, جہنم سے اشد خفگی ہے تیری, رضا تیری مجھے رب جنا ہے. جہنم سے اشد خفگی ہے تیری, رضا تیری مجھے رب جنا ہے. عدو ہے در سے نقصان رسانی, عدو ہے در سے دشمن انسان کے شیطان بھی ہے, نفس بھی ہے, اور بعض دشمن انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. بعض دشمن انسان ہوتے ہیں, بعض انسانوں میں شیطان بھی ہوتے ہیں. اور گناہ سب سے بڑا دشمن ہے, گناہ, اور اس کا سبب شیطان اور نفس. اس کے ذریعے خدا تعالیٰ ہر دشمن سے حفاظت فرمائے. صدا بر مرکز لذات عالم, مرکز لذات عالم اللہ تعالیٰ کی ذات. صدا بر مرکز لذات عالم, کہ جس دل میں لطف سے دو جہاں ہے. صدا بر مرکز لذات عالم, کہ جس دل میں لطف سے دو جہاں ہے, خوشی تیری امانے دو جہاں ہے. تیرے دعوے زمین و آسمان ہے, گناہوں پر جسارت کی بری ہے, گناہوں پر جسارت کی بری ہے, مگر مایوسیاں کو پورے آیا ہے, مگر مایوسیاں کو پورے آیا ہے. گناہوں پر جسارت کی بری ہے,
اگر مایوسیاں کو پورے بدوں توفیق تیری دل ہے مردہ بدوں توفیق تیری دل ہے مردہ کرم سے توفیق تیری دل ہے مردہ کرم سے تیرے آہو تیری توفیق کا صدقہ ہے یا رب تیری توفیق کا صدقہ ہے یا رب جو تیری یاد میں مشغول جاں ہے جو تیری یاد میں مشغول جاں ہے تیری توفیق کا صدقہ تیری یاد میں مسعود جانے یہ سب احسان ہے اپنے پہ تیرا یہ سب احسان ہے اپنے پہ تیرا جو تیری حمد میں رب اللسان ہے جو تیری حمد میں رب اللسان ہے یہ سب احسان ہے اپنے تیرا جو تیری حمد میں رب
نوائز حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی شاہ تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس اسلام کی تکمیل سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے اسلام کی تکمیل فرمایا کہ اسی طرح حدیث میں ہے کہ اگر تین آدمی جمع ہوں تو ان میں سے دو کو یہ جائز نہیں کہ ایک کو تنہا چھوڑ کر آپس میں آہستہ آہستہ مشورے کی باتیں کرنے لگیں اور تیسرے سے ان باتوں کو چھپائیں جبکہ تک کہ تیسرا چلا نہ جائے یا کوئی چوتھا نہ آ جائے کیونکہ تیسرے سے چھپا کر اگر وہ آپس میں باتیں کریں گے تو اس کو ناگوار ہوگا اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ انہوں نے مجھ کو غیر سمجھا اور مجھ سے پردہ رکھا اور جب چوتھا آ جائے گا تو اس تیسرے کو اب رنجنا ہوگا کہ اسے یہ خیال ہوگا کہ شاید چوتھے سے بھیس چھپانا مقصود ہوگا اور چوتھے کا اس تیسرے کی نسبت یہی گمان ہوگا کہ شاید اس سے چھپانا مقصود ہوگا اس لیے کسی کو تکلیف نہ ہوگی غرض حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کے لیے ایک نہایت مناسب قانون مقرر فرما دیا مگر افسوس ہے کہ ہمارے بھائیوں نے ان قوانین کو کبھی دیکھا بھی تو نہیں بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے عادتیں ظاہری سبھی کچھ درست کر لیں مگر باطنی اخلاق کو بالکل چھوڑ دیا اور ایسے لوگ بہت ہیں جن کو اخلاق کے صحیح معنی بھی نہیں معلوم تو سمجھ لیجئے کہ اخلاق کی درستی ہی وہ چیز ہے جس کو تصوف کہتے ہیں. اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ ہم کو جس طرح ظاہری اعمال کا حکم ہے مثلا نماز روزے کا، اسی طرح باطنی اعمال کا حکم بھی ہے. ہم کو حکم ہے کہ غرور نہ کریں، ہم کو حکم ہے کہ خدا کی محبت پر کسی کی محبت کو غالب نہ کریں، ہم کو حکم ہے کہ دل میں کسی سے کینہ نہ رکھیں. پھر بتلائیے کہ ہم نے اس کی کیا فکر کی، اور جو لوگ کچھ کر بھی رہے ہیں وہ صرف رسم کے طور پر کر رہے ہیں. اصل حقیقت کی طرف بجز تھوڑے آدمیوں کے کسی کو بھی توجہ نہیں. تو اسلام کامل یہ ہوا کہ عقیدے بھی درست ہوں، کہ قرآن شریف کے موافق ہوں، اور عبادات یعنی نماز روزہ بھی درست ہوں، اور معاملات گواہی تجارت کھیتی وغیرہ بھی شریعت کے موافق ہوں، ظاہری عادتیں بھی درست ہوں جیسے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، اور اخلاق باطنی یعنی صبر اور شکر وغیرہ، توبہ اور خوف اور اللہ تعالیٰ سے امید اور بھروسہ اور توکل، یہ سب کے سب بھی موافق شریعت کے ہوں. اور یہ پانچ چیزیں ہیں، ان سب کو جمع کر لینے کا نام اسلام کامل ہے. اگر ان میں سے ایک جز بھی کم ہو جائے تو اسلام ایسا ہے جیسا کوئی شخص خوبصورت تو ہو لیکن اس کے ناک نہ ہو. اس بیان سے آپ کو اسلام کی حقیقت معلوم ہو گئی ہوگی. اب غور کیجئے کہ ہم نے مسلمان کہنے کی کتنی لیاقت پیدا کی. اے مسلمانوں، اگر تمہیں کسی نے مولوی کہہ دیا یا شاہ صاحب کہہ دیا تو اس سے غرور میں نہ آ جانا کہ ہم کچھ تو ہوں گے جو دوسرے ہم کو بزرگ سمجھتے ہیں. صاحب، خود بھی تو اپنی حالت دیکھو کہ ہم واقعے میں کیا ہیں. ہماری وہ حالت ہے جیسے ایک قصہ ہے کہ کسی شخص کے پاس ایک عیبدار گھوڑا تھا. اس نے ایک چابک سوار سے کہا کہ میرا گھوڑا بیچ دو. اس نے بازار میں کھڑا کر کے بیچنے کے لیے اس گھوڑے کی بہت کچھ جھوٹی تعریفیں کرنا شروع کی. مالک نے جب یہ تعریفیں سنی تو کہنے لگا، جب یہ گھوڑا ایسا ہے تو لاؤ مجھے کو دے دو. اس بیوقوف نے چابک سوار کی تعریفوں کو سچا سمجھا اور اس سے دھوکہ کھا لیا، اور اپنے تجربے کو جھوٹا سمجھا. یہ خیال نہ کیا کہ گھوڑا تو میرا ہی ہے، میں نے 5 برس تک اس کو اپنے پاس رکھ کر دیکھا ہے اور خود اس کے عیب سے تنگ آ کر بیچ رہا ہوں. صاحب، وہ اسی طرح ہم کو اگر کوئی بزرگ مولوی یا خیر خواہ قوم کہتا ہے تو ہماری ہی بناوٹ سے تو دھوکہ کھا کر ایسا کہتا ہے. تو پھر اپنی اصلی حالت کو جسے کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں غلط سمجھنا اور خوشامدیوں کی تعریفوں کو صحیح سمجھنا عجیب بات ہے. اب میں مختصر ان امراض کو بیان کرتا ہوں. تو سنیے، ہمارے ان امراض کے 2 سبب ہیں. ایک تو علم کی کمی، دوسرے ہمت کی کمزوری. یعنی بعض خرابیاں تو علم کی کمی سے پیدا ہوئیں اور بعض خرابیاں ہمت کی کمزوری سے پیدا ہوئیں، کہ ہم ان خرابیوں کو جانتے ہیں لیکن کم ہمتی کی وجہ سے ان کی اصلاح نہیں کرتے. اور کم ہمتی خوف خداوندی کی کمی سے پیدا ہوتی ہے. جیسے سردی کے وقت نماز کا قضا کر دینا، اس کا سبب کم ہمتی اور خوف یعنی خدا کے خوف کی کمی ہے. نفس کہتا ہے کہ اس وقت سردی میں تکلیف ہوگی، صبح کو قضا بھی تو پڑھ سکتے ہیں. پس سب سے پہلے ان خرابیوں کے اسباب کو دور کرنا چاہیے. یعنی اول تو ضرورت کے لائق علم دین پڑھنا چاہیے، وہ مولوی نہ بنے، اور اگر مولوی بن جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. رہا دنیا داروں کا یہ شبہ کہ مولوی بن کر پھر یہ لوگ کھائیں گے کہاں سے، یہ واقعہ میں اپنے اوپر اعتراض کرنا ہے. کیونکہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جو شخص کسی خاص جماعت کی خدمت میں لگا ہوا ہو، اس کا سارا خرچ اس جماعت کے ذمے ہے. اور جب یہ بات ہے تو یہ کہنا کہ کہاں سے کھاؤ گے، واقعہ میں اپنے اوپر اعتراض کرنا ہے. یہ سوال تو مولوی آپ سے کر سکتے تھے کہ یہ ہزاروں طالب علم مولوی ہو کر کہاں سے کھائیں گے، مگر وہ تو خدا کی طرف نظر کر کے بیٹھے رہے اور آپ سے کچھ نہیں کہتے. مگر اب یہ سوال کر کے آپ خود ہی اپنا عیب یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے ایک عیب یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کا سارا خرچ ہمارے ذمے ہے، ہم ان کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں کرتے. خلاصہ اس جواب کا یہ ہے کہ قوم کے ذمے ہے کہ ان لوگوں کے سارے خرچ اپنے ذمے لے، مگر مولویوں کو چاہیے کہ قوم پر ہرگز نظر نہ کریں اور ہر وقت یہ خیال رکھیں کہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے خدا تعالیٰ ہی کے ہیں. اللہ پاک خود ان کی ضرورتیں پورا کرنے کا انتظام کر دیں گے. یہ تھوڑا سا رہ گیا، آواز اس کو پورا کر لیتے ہیں. اکبر بادشاہ کی حکایت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ وہ شکار میں گئے اور ساتھیوں سے بچھڑ کر کہیں دور نکل گئے. ایک دیہاتی نے ان کو مہمان رکھا. اکبر اس سے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ تم شہر میں ہمارے پاس آنا. چنانچہ وہ دہلی آیا. اکبر اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگی. دیہاتی نے یہ حالت دیکھی. جب اکبر بادشاہ دعا سے فارغ ہوئے تو دیہاتی نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ اکبر نے کہا کہ خدا تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا اور اپنی مرادیں مانگ رہا تھا. کہنے لگا کہ تم کو بھی خدا تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اکبر نے کہا بے شک. کہنے لگا پھر میں اسی سے کیوں نہ مانگوں جس سے مانگنے کی تم کو بھی ضرورت ہوتی ہے. بس اہل علم کو چاہیے کہ اگر دین کی خدمت کریں تو نہ اس لیے کہ ہم کو نذرانہ ملے گا, خدا کی قسم خدا کا نام دونوں جہان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. غرض مولوی اگر بن جائیں تو بہت ہی اچھا ہے, لیکن اگر کوئی مولوی نہ بنے تو ضرورت کے لائق دین کا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے. اور وہ ضرورت یہ ہے, عقیدے, معاملات, اچھی عادتیں, اخلاق, اس کے بعد خواہ انگریزی پڑھو یا تجارت کا کوئی کام سیکھو, جو چاہو کرو. اور اگر کوئی صاحب ایسے ہیں جن کی لیاقت بہت اچھی ہے, ان کو جہاں یہ ضروری علم سکھائے جائیں ان کے ساتھ ہی وہ کتابیں بھی پڑھا دی جائیں جن میں بددینوں کے اعتراضوں کا جواب جو انہوں نے اسلام پر کیے ہیں خوب دیا گیا ہے. علم دین حاصل کرنے کا یہ طریقہ تو لکھے پڑھے لوگوں کے لیے ہے, رہے بے پڑھے لوگ ان کے لیے ان کے علم دین حاصل کرنے کی یہ تدبیر ہے کہ کوئی مولوی ہفتے میں ایک دو بار عام لوگوں کو کسی مسجد وغیرہ میں جمع کر کے دین کے احکام سنا دیا کرے اور سمجھا دیا کرے. اور عورتوں کو سکھانے کا یہ طریقہ ہے کہ ان کے گھر کے مرد روز مرہ دینی کتابیں ان کو پڑھ پڑھ کر سنا دیا کریں, اور جو باتیں مولویوں سے سنیں وہ ان کے کان میں ڈالتے رہیں. اگر محلے میں کوئی بھی پڑھی ہوئی عورت ہو تو کبھی کبھی اس سے کتاب پڑھوا لیا کریں یا سن لیا کریں. یہ وہ طریقہ ہے کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری کی ساری عالم ہو سکتی ہے. رہی ہمت کی کمزوری اور خوف کی کمی, تو اس کا یہ علاج ہے کہ ایک وقت مقرر کر کے اس میں سوچا کرو کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں اور ہم نے کیا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے. پھر یہ سوچو کہ قیامت کا میدان ہوگا اور ہم خدا تعالیٰ کے سامنے ہوں گے اور ہم سے ان سب نعمتوں کا سوال ہوگا کہ ہم نے اتنی نعمتیں تم کو دی تھیں اور تم نے اس پر بھی گناہ کیے گئے. پھر خدا تعالیٰ کے عذابوں کو یاد کرو اور اس وقت خدا تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر کر خوب گڑ گڑا کر دعا کرو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہو. مگر اس کو نباہ کر کرو گے تو ایک ہفتے میں خدا نے چاہا, یعنی پابندی سے کرو گے تو ایک ہفتے میں خدا نے چاہا تو حالت میں بہت بڑا فرق پیدا ہوگا. اور اس سے ہر وقت یہ فکر رہا کرے گی کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز. اور ایک کام یہ کرو کہ اللہ والوں کی خدمت میں بھی کبھی کبھی جایا کرو, لیکن کسی ایک کے پاس جاؤ جو ضرورت کے لائق دین کا علم بھی رکھتا ہو, اور اگر ایسا میسر نہ ہو تو بزرگوں کی حکایتیں اور نصیحتیں دیکھا کرو. یہ علاج ہے علم کی کمی اور ہمت کی کمزوری کا. اور پھر اس حالت پر پابندی رکھو. جب تم اس حالت پر پابندی رکھو گے تو اس آیت پر پورا عمل ہو جائے گا, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یعنی اسلام کے سوا کسی اور حالت پر مت مرنا. اب خدا تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یا اللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوزخ کی آگ کے مانند نہیں دیکھا, یعنی ایسی شدید و ہولناک چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سوتا ہے, اور جنت کی مانند نہیں دیکھا کہ اس کا طلب کرنے والا سوتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب العظم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی دوزخ کے عذاب سے جیسا کہ بھاگنا چاہیے اس طرح لوگوں کا عمل نہیں, بلکہ بھاگنے کے بجائے سوتے ہیں. اور دوزخ سے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو گناہوں سے بچایا جاوے اور نیک اعمال میں سستی نہ کرے. اسی طرح جنت کی نعمتوں کی طرف جس طرح رغبت کے ساتھ دوڑنا چاہیے اس طرح عمل نہیں, بلکہ دوڑنے کے بجائے سوتا ہے. اور جنت کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں چند اہم تعلیمات دینیہ. جس نے کہنا مانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, اس نے کہنا مانا اللہ تعالی کا. وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے اور ہماری بڑی عمر والے کی عزت نہ کرے اور نیک کام کرنے کی نصیحت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے. وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان بھائی کو مالی یا جانی نقصان پہنچائے یا فریب کرے. دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سابقین میں آپ کے فضائل ظاہر ہونے میں پہلی روایت حاکم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش پر لکھا دیکھا اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا. اس سے آپ کی فضیلت کا اظہار آدم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہے. اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق دے. اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا, ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا, مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, پھر اللہ تعالی نے ہمیں اہل حق سے جوڑ دیا. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں, اور اہل حق سے جڑ جانا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں, اللہ کے پیاروں سے جڑ جانا کوئی اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اللہ تعالی ہمیں خوب شکر کرنے کی اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم.